بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن الدائم على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. أخلاق کے حوالے سے کل گفتگو ہوئی کہ اسلامی اخلاق اور مغربی اخلاق کے درمیان فرق. اس کی بحث کی اہمیت یہ ہے کہ مغرب کی ثقافت ایک قسم کے یلغار کر رہا ہے اسلامی ثقافت پر، جس طرح سے رہبر معظم انقلاب فرماتے تھے تہاجم فرہنگی ثقافتی یلغار، بعد میں فرمائے شبیخون فرہنگی، یعنی رات کے وقت جو حملہ ہوتا ہے لوگوں کے غفلت میں شبیخون کہتے ہیں، تو یہ ایک قسم کے مغرب کی طرف سے شبیخون فرہنگی ہے. اور اس ثقافتی یلغار میں سب سے اہم حصہ اور سب سے اہم عنصر اخلاق ہے. اخلاقی لحاظ سے مغربی اخلاق کا اثر پوری دنیا پر، خصوصاً اسلامی معاشرے پر کیسا ہے، کس طرح سے ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ تقریباً اسلامی سرزمینوں کو کسی حد تک، بلکہ کافی حد تک مغربی ثقافت نے فتح کیا ہے. البتہ اس ثقافت کی عظمت کی وجہ سے نہیں ہے، مغربی ثقافت انسان کی حیوانیت کی حوصلہ افزائی اور حیوانیت کو مکمل آزاد رکھنے کے قائل ہے، اور انسان کے اندر حیوانیت بالفعل موجود ہے، اور انسانیت کی تربیت کی ضرورت ہے. تربیت کے لیے کچھ مشکلات بھی اٹھانا پڑتا ہے. اور پھر مغرب میں قانون کی حکمرانی جو کسی حد تک ہے، اگرچہ عالمی سطح پر دیکھتے ہیں کہ یہ ایک قسم کے ڈکٹیٹر ہے، استعمار ہے، استثمار ہے، استحمار، یہ تعبیرات عربی لفظ استحمار گدہ بنانا، استثمار سوء استفادہ کرنا، استعمار خود نے نام دیا کہ ہم آباد کرنے کے لیے آئے ہیں، لیکن حقیقت میں خراب کرنے کے لیے آئے تھے. لیکن بہرحال یہ ہے کہ ان کے اپنے ملک میں قانون کے حکمرانی کی وجہ سے ہمارے مسلمان بھی کم و بیش تحت تاثیر واقع ہوتے ہیں، چونکہ نگاہیں مادی ترقی پر نگاہیں ہوتی ہے اور معنویت کی طرف نگاہیں نہیں ہوتی ہے. تو اس حوالے سے یہ ثقافت اسلامی ثقافت کے مقابل میں ہے، تو اس پر گفتگو کرنے کی ضرورت ہے، اس کے نواقص بیان کرے، اس ثقافت اور اسلامی ثقافت کے درمیان فرق بیان کرنے کی ضرورت ہے. تو کچھ فروقات بیان کیا کل، آج اور ایک فرق کی طرف اشارہ کرتے ہیں. مغربی ثقافت اور اسلامی ثقافت دونوں میں، مغربی اخلاق اور اسلامی اخلاق دونوں میں آزادی پسندیدہ چیز ہے. آزادی پسندیدہ ہے. غلامی کو نہ اسلام پسند کرتا ہے، نہ انسان پسند کرتا ہے، بلکہ جانور بھی پسند نہیں کرتا. اسی وجہ سے آزادی اخلاقی اقدار میں سے ایک ہے. لیکن اسلام میں مادی آزادی کے علاوہ، جسمانی آزادی کے علاوہ، نفس کے آزادی کے علاوہ روحانی آزادی کے قائل ہے. یعنی اسلام کہتا ہے اہم آزادی روحانی آزادی ہے، معنوی آزادی ہے اور ظاہری آزادی، باطنی آزادی، حریت، چنانچہ مولا امام حسین نے اور سے یہی فرمایا، تم اسی طرح سے آزاد انسان ہو جس طرح سے تمہاری ماں نے تمہارا نام رکھا، بلکہ روحانی آزادی کسی حد تک انسان کے فطرت کے مطابق ہے، کیونکہ اسلام دین فطرت ہے، انسان کی فطرت بھی روحانی لحاظ سے آزادی چاہتا ہے، کسی کے سامنے غلامی نہ کرے. اسی لیے کربلا میں امام حسین نے فرمایا کہ اگر تمہارے پاس دین بھی نہ ہو، آخرت کا خوف بھی نہ ہو، ان لم یکن لکم دین وکنتم لا تخافون المعاد فکونوا احرارا فی دنیاکم، کم از کم دنیا میں ایک آزاد انسان کی طرح رہو. تو اسلام روحانی معنوی آزادی کے بھی قائل ہے، ظاہری اور جسمانی اور سیاسی آزادی کے بھی قائل ہے، لیکن حقیقی طور پر روحانی آزادی دین کے سائے ہی میں حاصل ہو سکتا ہے. مولا نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں، خدا نے انبیاء کو بھیجا تاکہ انسانوں کو انسانوں کی بندگی سے، عبودیت سے نکالے اور انسانوں کو خدا کا بندہ بنائے. یعنی انسان کی آزادی، روحانی آزادی اسی میں ہے کہ خدا کے بندہ ہو جائے. خدا کے بندہ نہ ہو جائے تو خود بخود نفس امارہ کا بندہ ہوگا. نفس امارہ کا جو بندہ ہوتا ہے وہ روحانی آزادی حاصل نہیں کر سکتا ہے. اقبال کے بقول، مجھے دی ہے تہذیب حاضر نے وہ آزادی جو ظاہر میں تو آزادی ہے، باطن میں گرفتاری. تو نفس امارہ کی بندگی سے، عبودیت سے وہی آدمی نکل سکتا ہے جو خدا کی بندگی کرے. تو خدا کی بندگی کرنے والا روحانی آزادی کے بھی حامل اور ظاہری، دنیاوی، سیاسی، جسمانی آزادی کے بھی حامل ہوتا ہے. اور اسلام دونوں قسم کے آزادی کی حمایت کرتا ہے. اور عرض کیا، مغرب میں بعض مفکرین، رسل وغیرہ مفکرین کہتے ہیں کہ انسان کو اتنا آزاد ہونا چاہیے، اس کا ارادہ اتنا آزاد ارادہ ہونا چاہیے کہ اچھی عادتوں کے سامنے بھی مجبور نہ ہو. یعنی اگر کسی کے اچھی عادت ہے، اچھی تربیت ہے، تو اس کو بھی چھوڑ دینا چاہیے تاکہ اس کے آزادی میں کوئی کمی نہ آ جائے. لیکن اسلام یہی کہتا ہے کہ تم نفس امارہ کی غلامی سے نکل آؤ، ہوائے نفس کی غلامی سے نکل آؤ. اور عادات کے حوالے سے بھی اسلام یہی کہتا ہے، بل اچھی عادتیں چھوڑنا نہیں ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، خدمت خلق کرتا ہے، خلاصہ یہ اچھی عادتیں ہیں. تو ان کو اگر عادت پڑ جائے تب بھی توجہ کے ساتھ، عادت یعنی پوری توجہ کے ساتھ، ارادہ و اختیار کے ساتھ انجام دیں گے تو عادت کے سامنے گرفتار نہیں ہے. یہ نماز پڑھنے والا نماز کے سامنے گرفتار نہیں ہو. تو مولا امیر المومنین، آپ جانتے ہیں کہ جب شب ہجرت آپ بستر رسول پر سو گئے تو آپ نے فرمایا، جس طرح سے آج سکون کے ساتھ نیند آئی، کبھی ایسی نیند نہیں آئی تھی. یعنی یہ عبادت علی عبادت کی عادت تھی، لیکن اس عادت کے سامنے بھی بے بس نہیں تھے اور دوسری چیزوں کے سامنے بھی بے بس نہیں تھے. بندہ خدا صرف خدا کو دیکھتا ہے، باقی کسی چیز کے سامنے کسی طرح کے بھی مجبور نہیں ہوتا ہے. ورنہ عرض کیا، امام ششم نے فرمایا تھا، بس اوقات نماز پڑھنے والا نماز کے عادی ہونے کی وجہ سے نماز ترک کرنا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے. اسی لیے چاہیے کیا ہے، صرف عادت کے بنا پر انجام نہ دے، بلکہ ارادہ اور توجہ اور قصد کے ساتھ اعمال انجام دے. تو ایک اہم فرق یہی ہے کہ روحانی معنوی آزادی پہلا نمبر پر اہم ہے. وہ صرف خدا کی بندگی کے سائے میں ایسی آزادی مل سکتی ہے. اگر خدا پر ایمان نہ ہو، یہ آدمی نفس امارہ کے بھی غلام ہوگا، دنیا کے بھی غلام ہوگا، ہوائے نفس کا بھی غلام ہوگا، اور ظاہری آزادی دونوں پسندیدہ ہے. ظاہری آزادی کے لیے بھی اسلام نے کتنا حکم دیا ہے. سید شہداء کے کربلا کے قیام کی اہم وجہ وہی ظاہری آزادی تھی، روحانی آزادی تو امام کو حاصل تھا، اگرچہ امت گمراہ تھے لیکن امام کو تو حاصل تھا. اس کے باوجود فرمایا ہیہات من الذلہ، ذلت ہم سے بہت دور ہے. اب اللہ والمؤمنون و اب اللہ و رسوله والمؤمنون وحجور طابت وطہرت، خدا اور رسول اور مؤمنین اور وہ دامن جن میں ہماری پرورش ہوئی ہے وہ پسند نہیں کرتے ہیں، وہ راضی نہیں ہیں کہ ہم پس لوگوں کے سامنے سر تسلیم خم کرے، ان کی غلامی قبول کرے. تو ظاہری آزادی بھی باطنی آزادی بھی دونوں مسلمان کے لیے ضروری ہے. اس لیے اسلامی حکومتوں کو چاہیے، اسلامی افراد کو بھی چاہیے اپنی آزادی حاصل کرے. جو قرآن مجید میں ارشاد ہے لَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، خدا نے کافروں کے لیے مؤمنین پر غلبہ عطا نہیں کیا ہے، یعنی حق نہیں ہے، جائز نہیں. فقہا اس آیت سے استدلال کرتے ہیں جائز نہیں ہے مؤمنین کے لیے کہ کسی کافر کے سرپرستی میں جائے، کسی کافر کے ماتحتی قبول کرے، کسی کافر کے غلامی قبول کرے. مسلمان کی غلامی وہ بھی نہیں ہے، واضح ہے کہ مسلمان ڈکٹیٹر مستبد ظالم کی بھی غلامی قبول نہیں کرنا ہے. تشیع کی ثقافت میں حتی حاکم شرع، بلکہ تشیع کی ثقافت میں صرف حاکم اعلیٰ خدا ہے، اور پیغمبر خدا کی نیابت کرتا ہے، امام خدا کی نیابت کرتا ہے، مجتہدین امام کی نیابت کرتے ہیں. انسان پر حکومت کرنے والا حقیقتاً خدا ہے، اور خدا کی نیابت میں جو حکومت کرتے پیغمبر و امام اور بعد میں مجتہد، یہ در حقیقت خدا کی تعالیم کے مطابق حکومت کرتے، اپنی چاہت کے مطابق بالکل حکومت نہیں کر سکتے. تو یہ ایک اہم نقطہ ہے. اور ایک فرق اسلامی ثقافت اور اسلامی اخلاق اور مغربی اخلاق کے درمیان، کیونکہ ثقافت میں بہت ایک نمایاں پہلو وہی اخلاق ہے، سب سے نمایاں پہلو. ثقافت کی تعریف کیا ہے اس کے بارے میں کافی گفتگو ہے، لیکن بہرحال اخلاق اس میں بہت ہی مؤثر ہے. اس لیے اخلاق ایک یہ ہے کہ علم کا مقصد، اسلام میں علم کا مقصد حقیقت تک پہنچنا ہے. علم حاصل کرنے کا مقصد حقیقت تک پہنچنا ہے، یہ اسلام میں. مغرب والے علم کے ذریعے طاقتور بننا چاہتے ہیں، قدرت مند بننا چاہتے ہیں، طاقت حاصل کرنا چاہتے ہیں. یہ ایک بنیادی فرق ہے. ہم علم کے ذریعے حقیقت تک پہنچنا چاہتے ہیں، وہ علم کے ذریعے قدرت مند بننا چاہتے ہیں. اسی لیے وہ ایسے علوم کی تلاش میں ہوتے ہیں جس کے ذریعے طاقت آ جائے، چاہے مالی طاقت، چاہے عسکری طاقت، چاہے کسی اور قسم کی طاقت. طاقتور بننا علم کا ہدف ہے. ہمارے سامنے حقیقت منکشف ہونا علم کا ہدف ہے. اور کون سے حقیقت؟ سب سے اعلیٰ حقیقت اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، پھر انبیاء الہی ہے، پھر ائمہ اطہار ہے، پھر یعنی تمام حقائق. حقائق کا شب جتنا حقیقت افضل ہوگا اتنا ہی علم افضل ہے، جتنا حقیقت اشرف ہوگی اتنا ہی وہ علم اشرف ہے. لیکن علم کا مقصد کشف حقیقت ہے. اور یہ فلاسفہ کہتے تھے سیرورت الانسان عالما علمیا کالعالم العینی، یعنی فلسفہ کے ذریعے انسان ایک علمی عالم بنتا ہے، یعنی کل عالم کہ علمی تصویر اس کے پاس ہوتی ہے. جس طرح سے خارجی اور حقیقی عالم ہے، اسی طرح سے اس کے علم میں ایسا عالم سمونا فلسفہ کا ہدف ہے. تو خلاصہ یہ ایک بنیادی فرق ہے. علم کا ہدف کیا؟ حقیقت کا کشف کرنا. اگر حقیقت کشف ہو جائے تو ظاہر یہ علم خدمت کر سکتا ہے. البتہ اس میں ہماری معارف دینی نے بیان کیا ہے ہر علم نہیں، وہ علم جو مفید ہو انسان کے لیے. پیغمبر خدا جب جا رہے تھے، لوگ جمع تھے ایک جگہ پر، ایک آدمی کے اطراف میں رش کر رہے تھے. آپ نے پوچھا یہ کون ہے, کیا کر رہا ہے؟ تو کسی نے عرض کیا, یا رسول اللہ یہ علامہ ہے. آپ نے پوچھا کیا علم ہے اس کے پاس؟ کہا کہ اس کے پاس عرب کے حسب و نسب کا علم ہے. تو آپ نے فرمایا یہ ایسا علم ہے اگر کسی کے پاس نہ ہو تو کوئی نقصان نہیں ہے, کسی کے پاس ہو تو کوئی فائدہ نہیں ہے. ایسا علم ہونا چاہیے جس سے تمہارے یا دین کے لیے فائدہ ہو یا دنیا کے لیے. بس علم کا مقصد حقیقت جاننا ہے, لیکن تاکہ اس حقیقت جاننے کے نتیجے میں دین اور دنیا کے لیے فائدہ ہو. لیکن مغرب والا عرض کیا علم, اسی لیے وہاں پر وہ علوم جن کے ذریعے طاقتور نہیں بننا ہے وہ علوم حاصل نہیں کرتے, اس کو اہمیت نہیں دیتے مغرب میں. یہ ایک بنیادی فرق ہے. یہ قدیم زمانے میں فلاسفہ تو اسی کے قائل تھے کہ علم حقیقت کے لیے ہے, لیکن مغرب میں آخری صدیوں میں یہ نظریہ پیدا ہوا علم کا مقصد طاقتور بننا ہے. تو مغربی دنیا نے کیا کیا, وہ علوم حاصل کیا جس سے طاقتور ہو جائے. اس کے نتیجے میں عالمی جنگ, پہلا عالمی جنگ, دوسرے عالمی جنگ وجود میں آیا اور 50-60 ملین کے قریب آدمی نابود ہوئے. اس وقت کے 50-60 ملین آج کل کے 10-20 برابر آدمیوں کے برابر ہے تعداد کے لحاظ. اسلامی اخلاق میں انسان کو انسان بنانا, صاحب فضیلت بنانا, صاحب کمال بنانا ہدف ہے اخلاق اسلامی کا. مغربی اخلاق میں انسان کو ایسے آدمی بنانا ہے جو معاشرے کے لیے مشکل نہ ہو, معاشرے کے قوانین کا خیال رکھے, معاشرے کے آداب کا خیال رکھے, یہی ہدف ہے. یعنی اسلام میں اخلاق کا ہدف انسان کو اخلاق کریمہ کا مالک, اخلاق حسنہ کا مالک بنانا ہے, انسان کو انسان بنانا ہے. انسان خود ہدف ہے, انسان کا انسان بننا ہدف ہے, اور اخلاق خود ہدف ہے. انسان ہدف ہے, اخلاق ہدف ہے, اخلاق کریمہ ہدف ہے, اخلاق حسنہ ہدف ہے. لیکن مغربی اخلاق میں نہ انسان ہدف ہے, اگرچہ وہ کہتے ہیں کہ خدا کی جگہ پر انہوں نے انسان کو بٹھایا ہے, ہیومن رائٹ, اور سب کا محور انسان ہے, لیکن عملاً انسان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. آپ دیکھتے ہیں صرف مفادات, صرف فائدہ, مادی فائدہ ہی مد نظر ہے. مغربی اخلاق کا مد نظر صرف مادی فائدہ ہے ایک, اور اسی طرح سے ایک انسان کو قانون مند, قانون کے تابع بنانا ہدف ہے, انسان کو صاحب فضیلت بنانا ہدف نہیں ہے. اسلام میں عرض کیا ہدف انسان کو صاحب فضیلت بنانا ہے, اور انسان کو انسان کامل بنانا ہدف ہے. انسان اخلاق خود ہدف ہے انسان کا, لیکن عرض کیا یہ اہداف بھی درمیان کے اہداف ہے. آخری اہداف انسان کو الہی بنانا ہے, انسان کو خدائی بنانا اسلامی اخلاق کا ہدف ہے. اخلاق میں تو ہدف اخلاق ہے, لیکن اخلاق سے بالاتر جائیں گے تو عرفان کی نگاہ سے دیکھیں گے تو اخلاق کا ہدف انسان کو خدائی بنانا ہے. انسان کے ایک ہدف اعمال کے ذریعے جو کچھ عمل انجام دے تو اس میں ہدف کیا ہے؟ مغرب کی نگاہ میں ہدف لذت حاصل کرنا ہے. تمام اعمال کا ہدف لذت, لذت سے مراد بھی مادی لذت, مادی لذت ہدف ہے انسان کے سارے اعمال کا, چاہے جنسی ہو چاہے کھانا پینے کا ہو, مادی لذات ہدف ہے انسان کا. لیکن اسلام میں ہدف کمال انسان ہے, انسان نے کامل ہونا ہے, انسان کی سعادت ہے, یہ ہدف ہے. البتہ ایک نقطہ عرض کرتا چلوں, مغرب والے بھی ہدف سارے اعمال کا ہدف لذت مانتے ہیں, اور اسلام سارے اعمال کا ہدف کمال انسانی, فضائل انسانی، انسان کامل ہونا یہ ہدف مانتے ہیں۔ لیکن ایک نقطہ پر جا کر آپ کہہ سکتے ہیں ایک اسلام کی نگاہ میں بھی انسان کے مقصد لذت ہو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن لذت کیا؟ لذت صرف مادی لذت نہیں ہے، لذت مادی لذت صرف نہیں۔ آپ خود دنیا میں دیکھیے، ایک آدمی جان دیتا ہے، مال دیتا ہے، آبرو دیتا ہے اقتدار پر آنے کے لیے، اقتدار سے لذت ملتی ہے۔ کون سی لذت؟ ایک معنی روحانی لذت، روحانی منفی لذت ہے لیکن روحانی لذت۔ تو انسان کے پاس دو قسم کے لذتیں ہیں، مادی لذت، روحانی لذت۔ مادی لذت بھی جائز اور ناجائز، روحانی لذت بھی جائز اور ناجائز۔ تو ایک انسان کا ہدف کہہ سکتے ہیں لذت ہے، روحانی لذت، مادی لذت۔ لیکن کس لذت کو ترجیح دیں گے؟ اس لذت کو ترجیح دیں گے جو اعلیٰ شکل میں ہو، ایک، اور دائمی ہو، دو۔ جس طرح سے سورہ اعلیٰ میں فرمایا والآخرت خیر و ابقا، آخرت خیر ہے، آخرت کے مقابل میں دنیا کی کچھ حیثیت نہیں ہے۔ اصلا دنیا میں خدا انسان کے اعمال کی جزا کی کوئی گنجائش نہیں ہے، صلاحیت نہیں ہے۔ والآخرت خیر، آخرت خیر ہے، و ابقا باقی رہنے والا ہے۔ تو اگر مقصد اعمال انسان لذت ہو تو روحانی لذت، روحانی لذت، روحانی مثبت لذت، اور قرب خدا، قرب خدا کی لذت سب سے اعلیٰ لذت ہے۔ روایت میں ہے کہ جب شہید شہید ہو جاتا ہے تو صبح و شام خدا کی زیارت کر سکتا ہے، ایک لذت معنوی حاصل ہوتا ہے۔ فرماتے کہ یہ وہ لذت ہے جو ہر نبی اور ہر ولی کے سکون اسی لذت میں ہے۔ تو انسان کی مقصد لذت، لذت معنوی اور لذت مادی، لذت معنوی کے درجات لذت مادی سے بہت بالا تر، اور لذت جو دائمی ہو وہ زیادہ اہم۔ اسی لیے ایک مسلمان اگر لذت کے لیے بھی کام کرے، محنت کرے، کوشش کرے، اخلاق حسنہ کو اپنائے تو لذت معنوی کے لیے ہے۔ اور بلکہ ہمارے عرفا کے اشعار ہے، میری جنت بھی خدا ہے، میں نہ دنیا کے لیے کام کرتا ہوں نہ آخرت کے لیے، مجھے صرف دوست کافی ہے۔ تو وہ لذت معنوی ہے۔ اسلامی اخلاق میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ اسلام کی نظر میں انسان مسئول ہے، ذمہ دار ہے، آزاد نہیں ہے، خدا کے سامنے جواب دہ ہے۔ مغرب والوں کی نگاہ میں انسان جواب دہ نہیں ہے، اگرچہ سیاسی نعروں میں کہتے ہیں عوام کے سامنے جواب دہ ہے، لیکن یہ جھوٹ ہے۔ لیکن ایک مسلمان جواب دہ ہوتا ہے، ذمہ دار ہوتا ہے۔ قفوہم انہم مسئولون، قیامت کے دن خدا کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ ان کو روکو، ان سے پوچھا جائے گا، یہ مسئول ہے، ان سے اپنی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، تم سے نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور انبیاء قرآن کی آیت فرماتے ہیں لَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، ہم امتوں سے بھی پوچھیں گے، انبیاء سے بھی پوچھیں گے کہ اپنی ذمہ داری انجام دی ہے یا نہیں دی ہے۔ تو انسان اسلامی اخلاق میں انسان ذمہ دار ہوتا ہے۔ کوئی مسلمان یہ نہیں کہہ سکے میرے کیا کام ہے، مجھ سے کیا، فلان جگہ پر ظلم ہو رہا ہے مجھ سے کیا، یا کرپشن ہو رہا ہے میری کوئی ذمہ داری نہیں۔ نہیں، ایک اسلامی نگاہ میں ایک انسان ذمہ دار ہے، اور جب تک عمل کر سکتا ہے ذمہ داری پر عمل کرنا ضروری ہے۔ لیکن ظاہر قدرت نہ ہو، توانائی نہ ہو تو تکلیف ساقط ہو جاتی ہے، لیکن قدرت و توانائی بھی حاصل کرنے کی کوشش کرنے چاہیے۔ مولا امیر المومنین کو جب خبر ملی انبار کے علاقے میں، جو عراق اور شام کے درمیان شہر ہے، عراق کا آخری شہر ہے، وہاں پر شامیوں نے حملہ کیا ہے اور ایک عورت کے پاؤں سے، ایک عیسائی عورت یا یہودی عورت کے پاؤں سے خلخال زینت چھین لیا ہے، آپ نے فرمایا کہ یہ خبر سن کر اگر کوئی مر جائے میں علی اس کی ملامت نہیں کرتا ہوں، یعنی یہ خبر اتنا دردناک خبر ہے کہ اگر کوئی مر جائے تو شائستہ ہے، یہ ذمہ داری ہے. اسی لیے ہمارے احادیث میں ہے کوئی انسان، کوئی بھی انسان مسلمان ہونے کے قید نہیں ہے، اگر مسلمانوں کو پکارے مدد کے لیے اور اس کی مدد نہ کرے تو مسلمان نہیں ہے. صبح کرے، یا دوسرے حدیث میں فرماتا ہے صبح کرے اور مسلمانوں کے مسائل کے فکر میں نہ ہو تو مسلمان نہیں ہے. تو اسلامی نقطۂ نگاہ سے انسان ایک ذمہ دار ہے. ذمہ دار انسان کے لیے حالات سے آگاہ بھی ہونا پڑے گا، بقدر امکان اپنی ذمہ داری پر عمل کرنے کی کوشش بھی کرنا پڑے گا. دیکھیں حضرت امام خمینی نے اپنی ذمہ داری کا احساس کیا، کام کیا، نتیجہ ملا. رہبر فرماتے ہیں کہ اگر امام نتیجہ بھی نہ ملتا، انقلاب کامیاب بھی نہ ہوتا، اتنا ہی خوش ہوتے جتنا انقلاب کامیاب ہونے کے بعد خوش ہوتے، کیونکہ خدا کے سامنے جواب دہ ہے. مسئولیت، ذمہ داری، جواب دہ ہونا خدا کے سامنے ہوتا ہے، جو عالم بالخفیات ہے، سارے امور سے آگاہ ہے، جس کے ہاتھ میں ہمارا گزشتہ بھی ہے، حال بھی ہے، آئندہ بھی ہے، اس کے سامنے جواب دہ ہونا ہے. تو کامیاب ہونا نہ ہونا ہمارے اختیار میں نہیں ہے، لیکن ذمہ داری انجام دینا ہمارے اختیار میں ہے. اور ایک فرق اسلامی اخلاق اور مغربی اخلاق میں، مغرب والے کہتے ہیں جو حقیقت ہے، جو واقعیت ہے، جو عالم میں ہو رہا ہے وہی صحیح ہے، جو ہو رہا ہے وہی صحیح ہے. اسلام کہتا ہے کہ نہیں، جو ہو رہا ہے وہ صحیح نہیں ہے، ضروری نہیں صحیح ہو، ممکن ہے جو ہو رہا ہے وہ بھی صحیح ہو، لیکن آپ جو بہتر ہے، جو ہونا چاہیے، جو ہونا چاہیے اس کے لیے کام کرے. جو کچھ ہو رہا ہے غلط بھی ہو اس کو قبول کرنا یہ کوئی صحیح بات نہیں ہے. تو اسلامی اخلاق میں یہ ہے کہ ہم آئیڈیلسٹ ہیں، یعنی کیا، یعنی جو ہونا چاہیے اس کے لیے کام کرتے ہیں، نہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے اسی کو مان لیتے ہیں، چاہے شیطانی اعمال ہو چاہے الہی اعمال ہو، کوئی فرق نہ ہو. یہ بھی ایک اہم بات ہے کہ ہم اسی لیے انتظار کا معنی کیا ہے، انتظار کا معنی یہ ہے کہ عالم میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ صحیح نہیں ہے، اسی لیے ہم بہتر عالم کے انتظار میں، اس بہتر عالم کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں. تو انتظار کا مطلب ہی یہ ہے کہ جو موجودہ حالات ہے اس سے ہم خوش نہیں ہیں. مغربی ثقافت میں یہ ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے اسی وہی ٹھیک ہے، آپ کیا نام ہے ایک اقدار وغیرہ کے پیچھے جانے کی بات کرنا یہ شعر ہے، یہ حقیقت نہیں ہے. اسی طرح سلان جی کل عرض کیا، اگرچہ سارے علوم مسلمانوں کے پاس محترم ہے، لیکن پہلا معرفت نفس حاصل کرے، نفس کی کوتاہیاں، کمزوریاں، خوبیاں سب کو پہچان لیں گے تو آپ اپنے آپ کو دشمنوں سے بچا سکتے ہیں، اپنے نواقص سے آگاہ ہو سکتے ہیں، اپنے کو کمال تک پہنچا سکتے ہیں. تو پہلا معرفت نفس، پھر معرفت عالم. قرآن میں فرماتا ہے سنوریہم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسہم، ہم اپنی آیتیں ان کو دکھاتے ہیں عالم میں بھی اور ان کے نفسوں میں بھی اپنی آیتیں دکھاتے ہیں. اور اسی طرح سے اسلام کا ہدف ایک ایسا انسان کی تربیت ہے جو اچھا انسان ہو، مؤمن انسان ہو، کامل انسان ہو. انسان کامل کی تعبیر چنانچہ شہید مطہری کی جو انسان کامل کی کتاب ہے، یقیناً آپ نے مطالعہ کیا ہے، کہ تو یہ تعبیر عرفا کی تعبیر ہے، اسلام میں مؤمن کامل ہے. خلاصہ اسلام چاہتا ہے ایک مؤمن کامل، ایک بافضیلت انسان کی تربیت کرے. مغرب والے ایک طاقتور انسان کو پسند کرتے ہیں، طاقتور انسان، لائق انسان کو چاہتے ہیں. اسی لیے حضرت ابو ذر، حضرت ابو ذر کیا ہے، ایک انسان کامل، مؤمن کامل ہے، اسلام میں اس کی فضیلت ہے. مغرب والوں کے پاس امیر شام کی شاید فضیلت ہو، حکومت اس کے پاس تھی. اسلام ٹھیک ہے مؤمن طاقتور مومن چاہتا ہے، کمزور مومن نہیں چاہتا ہے. چنانچہ فرمایا کہ ایک مومن جو میت ہے، زندوں کے درمیان میت مومن ہے، اس کو خدا پسند نہیں کرتا ہے. پوچھا گیا یا رسول اللہ کیا مطلب؟ فرمایا وہ مومن جو امر معروف نہیں کرتا ہے، نہی از منکر نہیں کرتا ہے، کمزور مومن کو پسند نہیں کرتا ہے. مومن کامل طاقتور بھی ہوتا ہے اور صاحب فضیلت بھی ہوتا ہے. مغرب والے چاہتے ہیں کہ ایک انسان ہو، لائق ہو، قانون کا پابند ہو اور طاقتور ہو. لیکن اگرچہ صاحب فضیلت نہ ہو، پاکیزہ روح کا مالک نہ ہو، بدترین نیت اور اہداف کا حامل ہو، یہ ایک بنیادی ایک فرق ہے اسلامی انسان اور مغربی انسان کے درمیان. اور ایک فرق یہ ہے، اسلام چاہتا ہے کہ انسان معرفت نفس کے بعد اپنے نفس پر مسلط ہو، اپنے نفس اس کے کنٹرول میں ہو. اور مغرب والے چاہتے ہیں کہ انسان کنٹرول میں طبیعت ہو، خارج انسان کی طبیعت میں ہو، کنٹرول میں ہو. ہم چاہتے ہیں کہ انسان اپنے نفس پر کنٹرول کرے. مغرب والوں کا ہدف کیا ہے؟ باہر عالم پر کنٹرول کرنا ہدف ہے، نفس پر کنٹرول کرنا ہدف نہیں ہے، کیونکہ کر نہیں سکتا ہے. جو خدا کو نہیں مانتا ہے وہ کبھی نفس پر کنٹرول نہیں کر سکتا ہے، بلکہ نفس کا غلام ہوتا ہے. ایک اور فرق یہ ہے کہ ایک مومن، ایک مسلمان خدمت کرتا ہے معاشرہ کا، اور معاشرے کی خدمت اس کے مفاد میں ہوتا ہے. یعنی دو قسم کے ہیں، ایک اخلاقی لحاظ سے اس کے سارے ہم و غم معاشرے کی خدمت ہے، لیکن معاشرے کی خدمت کرنے سے اس کو ثواب ملتا ہے، اس کو جنت ملتی ہے، جہنم سے نجات حاصل کرتا ہے. خدمت کرتا ہے انسانیت کی اور فائدہ ہوتا ہے اس کے اپنی آخرت کے لیے. اس سے بالاتر درجہ کیا ہے؟ ایک انسان مومن کا ہدف خوشنودی خدا ہے، خوشنودی خدا کے لیے معاشرے کی خدمت کرتا ہے. معاشرے کی خدمت کرنے کی وجہ سے وہ جنت کا حقدار قرار پاتا ہے. یعنی درجہ ایک ہے، ایک دفعہ جنت ہی کے لیے کام کرتے ہیں، لیکن جنت کے لیے کام کرنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ خدمت خلق کرے تو آپ کو جنت ملے گی. دوسرا یہ ہے کہ مقصد صرف خدا ہے، خدا کی خوشنودی. خدا کی خوشنودی اسی میں ہے کہ بشر کی خدمت کرے. بشر کی خدمت کرنے سے آپ کے آخرت آباد ہو جاتی ہے. یعنی ایک درجہ اخلاق، دوسرا درجہ عرفان ہے. سب کچھ کا ہدف خدا ہو، جب انسان کا ہدف خدا ہو تو یہی انسان انسانیت کی خدمت کر سکتا ہے. اگر ہدف خدا نہ ہو یا کمتر درجے میں آ جائے گا، اگر ہدف آخرت نہ ہو تو ایسا انسان انسانیت کی خدمت نہیں کر سکتا. اسی لیے مغرب میں کہتے ہیں خدمت، اپنی خدمت کرو. اقتصاد میں آزادی، سیاست میں آزادی، بیان میں، صحافت میں آزادی، یہ سارے آزادیاں یہ آپ کی اپنی خدمت ہے، فائدہ معاشرے کو ملے گا. مثلا اقتصاد میں آزادی کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ سارے چھوٹے تاجر نابود ہو جائیں گے، لیکن آخر میں معاشرہ ترقی کرے گا. اس طرح کی باتیں کہتا ہے. یعنی فائدہ اپنے لیے کام کرو. مغرب والے کہتے ہیں اپنے لیے کام کرو، فائدہ معاشرے کو ہوگا. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایسی بات نہیں، اپنے لیے کام کرنے والا کبھی معاشرے کو فائدہ نہیں دے سکتا. اسلامی نقطۂ نگاہ سے معاشرے کی خدمت کرو، اس کا فائدہ آپ کو ہوگا، آپ کے آخرت آباد ہو جائے گی. من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا، جو ایک نیک کام کرتے 10 برابر اس کو ملتا ہے. یہ ایک بنیاد حسنی، یعنی ایک مسلمان ہی، ایک خدا کو ماننے والا ہی معاشرے کی خدمت کر سکتا ہے، انسانیت کی خدمت کر سکتا ہے. چاہے خدمت کا مقصد انسانیت کی خدمت ہو، اخلاقی اہداف ہو، یا خدمت کا مقصد خدا ہو، عرفانی اہداف ہو، دونوں صورتوں میں یہی آدمی معاشرے کی خدمت کر سکتا ہے. اس کے سارے اعمال معاشرے کے مفاد میں ہوگا. اور ایک نقطہ یہ ہے کہ جب یہ مغرب والے کہتے ہیں کہ حالات حاضرے کی حفاظت کرو، موجودہ حالات کی، موجودہ جو عالم ہے اسی کی حفاظت کرو، لیکن اسلام کہتا ہے کہ بہتر سے بہتر وجود میں لاؤ، موجودہ حالات کی حفاظت نہیں کرنا بلکہ بہتر سے بہتر وجود میں لانا. اور ایک فرق یہ ہے، اسلام میں اسلام مادیت کو مانتا ہے، مانتا ہے کہ انسان کے لیے مادہ کی ضرورت ہے، مال کی ضرورت ہے، دولت کی ضرورت ہے، مادی ترقی کی ضرورت ہے، سب کو مانتا ہے، لیکن مادہ کو ہدف نہیں مانتا. ہدف خدا ہے، ہدف اقدار ہے، ہدف روحانیت ہے. اگرچہ ان اہداف تک پہنچنے کے لیے مادی باتوں کی ضرورت ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں دو گروہ، ایک گروہ کے تو مادی چیزوں کے منکر ہے، جیسا تصوف والے ہیں، جیسا اس قسم کے لوگ ہیں، صرف روحانیت پر توجہ دینا. کچھ مغرب والے ہیں، روحانیت کے بالکل انکار کرتے، صرف مادیات پر توجہ دینا. لیکن اسلام کہتا ہے ہدف خدا ہے، ہدف روحانیت کی تربیت ہے، وہ بھی خدا کے راستے میں، لیکن اس کے لیے مادیت کی بھی ضرورت ہے، یعنی دونوں کو آباد کرنا. ایک نمبر تو نمبر ایک ہدف وہ یہ قرب خدا ہے، نمبر دو ہدف وہ مادی ترقیاں ہیں کہ اس کی بھی ضرورت ہے. چنانچہ عرض کیا، نفس ہے اور جسم ہے، جسم نفس کے لیے سواری ہے، اگرچہ اہم چیز نفس ہے، روح انسان ہے، لیکن جسم اس کی سواری ہے، سواری کے بغیر یہ نفس منزل تک نہیں پہنچ سکتا ہے. تو اسی پر اکتفا کرتے ہیں، اگر کوئی سوالات ہو آپ سوال کریں. اب دیکھیے، مغرب والوں کے پاس یہی اخلاق ہو تو وہ کیوں اخلاق حسن اپنائے، کس لیے اپنائے؟ وہ تو آخرت کے حساب کتاب پر یقین نہیں رکھتے، تو پاگل ہے اپنے آپ کو زحمت میں ڈال دے اور اخلاق حسنہ اپنائے. یعنی آپ خود دیکھیں نا، جب حساب کتاب، آخرت، جنت و جہنم کو نہیں مانتے ہیں، تو اس قسم کے اعلیٰ اخلاق انجام دینے کی کوئی وجہ نہیں ہے. تو ایک نقطہ چنانچہ عرض کیا تھا، تجارتی اخلاق مغرب کے پاس ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ اس اخلاق کا فائدہ، میں جب فلان کے ساتھ اچھی طرح سے پیش آتا ہوں، وہ بھی میرے ساتھ صحیح طریقے سے پیش آئے گا، میں بھی اپنا کام صحیح کروں تو وہ صحیح کرے گا. تو یہ تجارتی اخلاق ہے، یعنی میں صحیح کام کرتا ہوں تاکہ مجھے جواب بھی صحیح مل جائے. تو یہ تجارتی اخلاق مغرب میں ہے. ایک یعنی لوگوں کو انشاءاللہ اس ایک گفتگو کی ضرورت ہے، کس طرح سے اخلاق کو بہتر بنانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا، ایک گفتگو کی ضرورت ہے. لیکن مغرب میں ایک قسم کے اسی اخلاق تجارتی پر عمل کرنے کے دو وجوہات ہیں. ایک یہ ہے کہ وہ علمی لحاظ سے زیادہ تعلیم یافتہ ہے، باشعور ہے، سمجھتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں اخلاق پر عمل ہو جائے ہمارے مفاد میں ہے. ہمارے یہاں علمی لحاظ سے، شعور کے لحاظ سے اتنی بلند فکر کے حامل کم ہے، اسی لیے وہ نہیں سمجھتے اس اخلاق کا نتیجہ، اس کے فائدہ ہم خود کو ملے گا، یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے. ہماری احادیث میں ہے کہ اگر آپ حرام طریقے سے کمائیں گے، جو پیسہ حلال طریقے سے ملنا تھا وہ نہیں ملے گا. ابھی ہمارے پاکستان کو دیکھیے، جس وقت وجود میں آیا سمجھتے تھے ایشیا کے 10 بڑے ممالک میں سے ہوگا، جاپان نابود ہو گیا تھا، وہاں کے بادشاہ نے اپنے محل کے شیشے بھی نہیں لگوائی چونکہ کارخانہ تیار نہیں ہوا تھا. ہمارے یہاں حکمرانوں کو دیکھیے کیا کچھ نہیں کرتے. تو ایک اہم وجہ عوام کی بے شعوری ہے، یعنی لوگوں کے پاس شعور اور علم کم ہے، اسی لیے اخلاق کے اہمیت کے احساس نہیں ہے. دوسرا یہ کہ وہی اخلاق جو مغرب عمل کرتے، تجارتی اخلاق، وہ سمجھتے ہیں ان اخلاق پر عمل کرنے سے اس کا فائدہ ہمیں ہوگا، یہی علم ادھر بھی آ جائے تو بہتر ہوگا. لیکن اس کا دوسرا وجہ جو اس سے زیادہ اہم ہے، وہ یہ ہے کہ وہ مغرب میں قانون کی حکمرانی ہے. دنیا کو آگ کس نے لگائی ہے؟ مغرب والوں لگائی نا. دنیا جہاں بھی دنیا میں جنگ ہوتی ہے اس کے پشت پر مغرب والے ہیں، جہاں بھی ظلم ہوتا ہے اس کے پشت پر مغرب والے ہیں. ایران کے ساتھ پورا مغرب دشمن تھا، سعودی عرب کے پورا دشمن پورا مغرب حامی ہے، اسرائیل کے پورا مغرب حامی ہے، تو مغرب اخلاقی لحاظ سے اعلیٰ نہیں ہے، اپنے ملک میں قانون کی حکمرانی ہے، اس وجہ سے لوگ عادی ہو گئے، خلاف ورزی نہیں کر سکتے۔ لیکن جب ایک دن مثلا آپ نے دیکھا کوئی مسئلہ پیش آیا، پورا کیا نام ہے دکانوں پر، مارکیٹوں پر حملہ ہو گیا، غارت کر کے لے گئے وہی چند مہینے کے اندر، یا آپ نے دیکھا کہ کرونا کے دنوں میں ماسک پر، بقیہ کیا نام اس کے انجیکشن پر وغیرہ پر کس طرح سے ڈاکہ ڈالا حکومتوں نے ایک دوسرے کے خلاف، دوست حکومتیں تھیں لیکن ایک دوسرے کے خلاف یہ اقدامات کیے۔ تیسری دنیا پر اتنے ظلم کون کر رہا ہے؟ ویٹو کس کے ہاتھ میں ہے؟ مغرب کے ہاتھ میں۔ قانون میں ایک ملک مغربی ناراض ہو جائے، پورے دنیا ایک طرف ہو، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں وہ اپنے ملک کے اندر قانون کی حکمرانی ہے، لیکن ملک سے باہر دیکھیے استبداد ہی استبداد ہے، ڈکٹیٹرشپ ہی ڈکٹیٹرشپ ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیسا پیش آ رہا ہے۔ تو یہی قانون کی بالادستی ہمارے ملک میں بھی آ جائے، جیسا نعرہ اٹھایا جاتا ہے، تو بہتر حالات ہوگی، لیکن فی الحال اس کے وجہ اخلاق نہیں ہے، قانون کی حکمرانی ایک لوگوں کے باشعور ہونا کہ یہ تجارتی اخلاق الہی اخلاق نہیں ہے۔ الہی اخلاق ہوتا تو مغرب والوں کو چاہیے مشرق والوں کے ساتھ بھی اسی طرح سے پیش آ جائے، نہیں آتے ہیں، تو وہ یہ تجارتی اخلاق ہے۔ تو اس کے لیے یہی دو کام کرنا پڑے گا کم از کم، اگر معنویت نہ لا سکے، اگرچہ معنویت کے لحاظ سے کوشش کرنا پڑے گا۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ الناس علی دین ملوکہم، لوگ حاکموں کے دین پر ہوتے ہیں، ہمارے حکمران مغرب کے حکمرانوں سے بھی پستر ہو گئے، اس کی جو بھی وجہ ہو پستر ہے، یہ نہ انسانی اقدار کے حامل ہے نہ اسلامی اقدار کے حامل ہے، کچھ بھی نہیں ہے، صرف ایک انسان نما جانور ہے۔ تو اس لیے کیا ہے، پیغمبر نے فرمایا لوگ اپنے حاکموں کے دین پر ہوتے ہیں، حاکم بھی لوگوں کے، کیف ما تکونی ولی علیکم، حدیث نبوی ہے، جیسا آپ ہوں گے ویسا آپ کا حاکم ہے۔ تو عوام بھی کیا ہے، اگر کرپشن کا موقع مل جائے تو شاید 80% 90% عوام یہی کام کرے گا، رشوہ کا موقع مل جائے یہی کام کرے گا، اسی لیے یہ بدبختی ہے۔ اس کے لیے اسلامی حکومت حل ہے اس کا، اور اسلامی حکومت سے پہلے کم از کم قانون کی حاکمیت کے لیے کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ بلے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ خدائے ماہ رمضان میں ہمیں حقیقی معنوں میں تزکیہ نفس کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خدایا امت مسلمہ کے سارے مسائل کو حل فرما، شیعان حیدر کرار کے سارے مسائل کو حل فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، مجاہدین اسلام فلسطین، لبنان، سوریہ، عراق، ایران، بحرین، یمن، کشمیر، ہر جگہ مجاہدین اسلام کی مدد فرما۔ خدایا ہمارے اس ملک کو روز بروز ترقی عطا فرما، رہبر انقلاب اور مراجع اعظم کی الہی اہداف میں ان کو کامیابی عطا فرما۔ خدایا ہمارے شہداء مرحومین کو شہداء کربلا کے ساتھ محشور فرما، بالنبی و آلہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔